بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام ہماری نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام، 70 کی دہائی میں دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا کہ جس نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. اس انقلاب اسلامی کے پیچھے جو اصل قوت کار فرما تھی وہ امام راحل، رہبر کبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر تھی. اور اس فکر نے نہ صرف ایران کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے. آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف اسلامی اسکالر جناب سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو. علی مرتضیٰ زیدی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. السلام علیکم زیدی صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زیدی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ فکر امام خمینی، اگر ہم امام خمینی کی فکر کی بات کریں تو خلاصتاً امام خمینی کی فکر آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس کی کیا جہات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خدا نے تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اس عظیم شان شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں کہ جو بلا شک و شبہ صدیوں میں منفرد بے مثال شخصیت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم اور آپ اس وقت اپنے آپ کو اور عالم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس عظیم الشان شخصیت کی مرہون منت ہیں. ان کی کوششوں کے، ان کی توانائیوں کے، ان کے علم، ان کے تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کے. جہاں تک ہم اس اصطلاح کے بارے میں بیان کرنا چاہیں، فکر امام خمینی، اس کو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی مہارتوں اور اپنے اپنے انداز کی وجہ سے مختلف پرسپیکٹیو میں دیکھا ہے. کوئی ممکن ہے فکر امام خمینی کو بہت زیادہ اسکالرک دیکھے اور وہ اکیڈیمک ہوتا ہوا اسلامی علوم کی گہرائیوں کے اندر فکر امام خمینی کو تلاش کرے، تو وہ یہ کہے کہ امام فقہ سنتی کے معتقد تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فقہ کا وہی انداز رہے جس انداز میں ہم اس کو صدیوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ممکن ہے وہ فکر امام خمینی کو فقہ کے اندر محدود کرے یا اس کی صورت میں اس کو بیان کرے. ممکن ہے کوئی پولیٹیشین ہو اور ریولیوشنسٹ ہو، وہ فکر امام خمینی کو ایک انقلاب کی صورت میں دیکھے، ایک حکومت کی تبدیلی کی صورت میں، ایک نظام کی تبدیلی کی صورت میں. اور ممکن ہے کہ کوئی فکر امام خمینی کو تحریک اور جد و جہد کے اندر دیکھے کہ ایک انقلاب اور ایک حکومت کی تبدیلی سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ ایک جد و جہد انجام دے رہے ہوتے ہیں، آپ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ مراحل کو طے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ فکر امام خمینی کو اس انقلابی جد و جہد کے اندر تلاش کرے. ممکن ہے کوئی امام خمینی کی شخصیت کے عرفانی پہلو کو جانتا ہو اور فکر امام خمینی کو اس عرفانیات کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ شخصیت ہمہ جہتی ہے، اس کے اندر پہلو بہت زیادہ ہیں، تو ہر کوئی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ امام خمینی کو اپنے پرسپیکٹیو کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے. اور خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی کسی بھی پرسپیکٹیو میں کسی خوبی کو امام خمینی کے اندر تلاش کرتا ہے تو اس خوبی کے کمال کو امام خمینی کے اندر دیکھتا ہے. اور وہ اپنے تقویٰ میں، اپنی پرہیزگاری میں، اپنے عرفان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست میں، اپنی تدبیر میں، اپنی معیشت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو لے کر چلنے کے فن میں، پولیٹکس کے اندر، اور سوشالوجسٹ ہونے کے ناطے میرے خیال میں منفرد شخصیت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے چونکہ مجھ سے سوال کیا ہے، میں اپنے انداز میں اس کو دیکھوں گا. اور میں مقدمتاً جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ لوگ فکر امام خمینی کو مختلف پرسپیکٹیوز کے اندر دیکھیں. میرے پرسپیکٹیو کے اندر فکر امام خمینی ایک کمبینیشن ہے اسلام کے اجتماعی نظریے کا اور اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معنوی پیغام کا. میرے خیال میں یہ دو چیزیں ہیں جو مل کر فکر امام خمینی کو تشکیل دیتی ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہماری بنیادی فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فقہا بہت تھے، ہمارے پاس معاشرے کے اندر کام کرنے والے سوشل ایکٹیوسٹ بہت زیادہ تھے، اور ہمارے پاس عرفا بھی کم نہیں تھے. لیکن یہ جو تینوں کا کمبینیشن تھا یہ امام خمینی کے اندر تھا، لہذا وہ عرفان، وہ اجتماعی تحریک، اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی علم کے اوپر مہارت یعنی فقہ. یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ در حقیقت امام خمینی کی فکر بنتی ہے. میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ ایک طرف سے ان کا اجتہاد ہے اور وہ مرجع تقلید ہے, دوسری طرف سے ان کا عرفان ہے وہ عارف کامل ہیں, اور تیسری طرف سے وہ اجتماعی محرک ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل ایکچولی آرکیٹیکٹ ہیں. میرے دانش کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب سوسائٹی کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ سوشل ورکر ہوتے ہیں, کچھ لوگ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ سوشل انجینئرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سوشل آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امام خمینی بلا شک و شبہ سوشل آرکیٹیکٹ ہیں. انہوں نے ایک ویژنری سوسائٹی اپنے ذہن کے اندر رکھی اور اس ویژنری سوسائٹی کو کم سے کم وسائل اور کم از کم وقت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایجاد کیا. ان کی کامیابی عظیم الشان کامیابی ہے. بس ایک بار پھر اگر اس کو ہم سمرائز کریں, فکر امام خمینی ہمارے خیال میں تین چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم, وہ عرفانیات جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے حاصل ہوئی تھی, اور وہ اجتماعی تحرک کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیاسی زندگی سے حاصل ہوا تھا.
اچھا یہ بتائیے گا کہ امام خمینی کی تقریر کا بھی اگر ہم صدور انقلاب کے بعد مطالعہ کریں اور ان کے مختلف بیانات جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اس میں امام خمینی خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب مظلوموں کا انقلاب ہے اور کسی بھی طرح کی جغرافیائی سرحدوں کا پابند نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے اس انقلاب کو باہر منتقل کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام خمینی کی اس فکر کے اثرات آج پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں؟
اس معاملے میں دوست اور دشمن سب کے اعترافات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس طریقے سے دشمنوں نے جو ان کی زندگی میں ان کا مقابلہ کرنے میں مشغول رہتے تھے, جب انہوں نے مین آف سینچری کا انتخاب کیا تو انہوں نے امام خمینی کا انتخاب کیا. تو دشمنوں کا اعتراف ان کی شخصیت کو اس صدی کی بڑی شخصیت ہونے کے ناطے تسلیم کرتا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے پاس اتنی بڑی شخصیت نہیں آئی تھی. تو ان کی فکر متاثر کر رہی ہے, پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے. اور اگر کسی کو اس تاثیر کو سمجھنا ہو تو صرف 30 سال پہلے جو عالمی استکباری نظام کی حیثیت تھی اور اب عالمی استکباری نظام کی حیثیت کو اگر مقایسے کے اندر رکھے تو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ ان کی فکر نے کس طرح متاثر کیا ہے. لہذا ہم بہت آسانی سے دیکھتے ہیں کہ اگر امام خمینی کے فکر کے معتقد مثلا موجودہ ولی فقیہ یا موجودہ حکومتی اہلکار جس کے اندر حکومتی ذمہ دار بھی شامل ہیں, وہ ایشیا, افریقہ, یورپ اور لاطینی امریکہ کسی بھی ملک کے اندر سفر کرتے ہیں تو ان کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں. اور بحمد اللہ رب العالمین اب جو لیٹسٹ فینومینا ہے چند سال کے اندر جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ اب حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. پہلے صرف لوگ چاہنے والے تھے, عوام چاہنے والی تھی, اب ہم نیا فینومینا یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی چاہت کے ساتھ ساتھ حکام میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جو وہ امام خمینی کی فکر کو اپنے اندر اختیار کر رہے ہیں. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فقط انقلاب باعث بنا, لیکن ہم بہت آسانی سے وینزویلا کے اندر اس کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف انقلاب اسلامی کی تاثیر ہے, لیکن بہرحال ہمیں لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں کے اندر یہ اثرات نظر آتے ہیں. اور آپ کے سامنے جو نئی چیز ہے وہ مڈل ایسٹ ہے کہ کس طریقے سے مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کے اندر امام خمینی کے ان افکار کے نتیجے میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اور شاید کوئی مثال لبنان سے بڑھ کر نہیں ملے گی ہمیں کہ لبنان کی مظلوم عوام نے امام خمینی کے اس پیغام کو اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے جو عزت اور طاقت ان کو نصیب کی ہے وہ پوری دنیا نے اعتراف کیا ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین ہمارے سامنے ہے, وہ مظلوم فلسطین کہ جو 60 سال سے اسرائیل کی مصیبت میں مبتلا تھا اور اس کے پاس کوئی رائے حل نہیں تھا, لیکن جب امام خمینی کی فکر کو انہوں نے اختیار کیا تو ان فلسطینیوں کے اندر اعتماد ہے الحمد للہ رب العالمین. اور جو میں پھر عرض کروں گا جو نیا فینومینا ہمارے پاس ہے کہ فلسطین کے اندر جو دو بنیادی دھڑے تھے ان کا اتفاق رائے ہوا اور انہوں نے اتحاد کے ذریعے سے ایک نئی فضا کو جنم دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے چپے چپے پر ہم امام خمینی کے افکار کی تاثیر کو مختلف مراحل میں دیکھ سکتے ہیں, مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. شاید جو بہت بڑا پہلو ہے وہ دین ہے. اصل امام خمینی کی فکر نے دین کو احیاء دیا ہے, اور اس دین کے اندر صرف دین اسلام شامل نہیں ہے, حتیٰ عیسائیت نے احیاء حاصل کیا ہے, عیسائیت کو اہمیت ملی ہے. مغربی ممالک کے اندر دین کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی تھی. امام خمینی کی اس تحریک کے نتیجے میں, اس بہت عظیم الشان انقلاب کے نتیجے میں صرف دین اسلام کو فروغ نہیں ملا بلکہ اس کے ساتھ تمام ادیان کو طاقت ملی. تو میں سمجھتا ہوں بہت وسیع ہے یہ چیپٹر کہ ہم امام خمینی کے افکار کو پوری دنیا کے اندر جانچنے کی کوشش کریں کہ ان کی تاثیر کہاں پر ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ شاید ابھی بھی جلدی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں, ہمیں اور ٹائم گزارنا پڑے گا. اور جو ڈیولپمنٹس ہمارے پاس مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹس میرے اپنے خیال افریقہ کے اندر پیش آئیں گی, ان کے نتیجے میں ہم بہت آسانی سے چند سالوں میں دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ خدا نے مطالعہ کی دی ہوئی اس عظیم شان شخصیت کے اثرات کہاں تک تھے.
آپ نے اپنی گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی طرف اشارہ کیا, آج اس دور میں مشرق وسطیٰ انقلابات کی زد میں ہے. شمالی افریقہ اور عرب ممالک کو اگر ہم دیکھیں, تیونس, مصر, بحرین, یمن, یہاں ہر جگہ پر اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں. ان اسلامی تحریکوں میں اور امام خمینی نے جو اسلامی تحریک برپا کی, آپ کیا مماثلت دیکھتے ہیں, اور آیا یہ اسلامی تحریکیں امام خمینی کی اسلامی تحریک سے کوئی انسپائریشن لیتی ہوئی نظر آتی ہیں؟
مماثلت اور مشترکہ عوامل اس کے اندر کافی تلاش کیے جا سکتے ہیں اور ان کی تاثیر ہم سمجھ بھی رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مڈل ایسٹ کی ان تحریکوں کا رابطہ امام خمینی کی تحریک سے کیسے جڑ رہا ہے, کیونکہ ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی اگر امام خمینی کی تحریک سے متاثر ہوا ہے تو اس کے اندر امام خمینی کی تصویریں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پر ہمیں, یا مثال کے طور پر لوگوں کے نعروں کے اندر امام خمینی کا نام کیوں نہیں نظر آ رہا ہمیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر, خاص کر آخری 6-7 سال کے اندر, جو بنیادی تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ کہ اسلامی انقلاب کی فکر نے عرب ملکوں کو متاثر کرنا شروع کیا, اور اس کے لیے جو چینل بنا ہے وہ شاید لبنان کی کامیابی بنی ہے. میرا اپنا ذہن اس طرح سے اس کو دیکھتا ہے کہ جب ایرانی انقلاب رونما ہوا, اسلامی انقلاب رونما ہوا, تو اس کے پروپیگنڈا کرنے والوں نے دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بہت زیادہ کیا اور کہا کہ یہ ایک عرب یہ ایک ایرانی انقلاب ہے اور یہ ایک شیعہ انقلاب ہے. تو انہوں نے عرب اور اہل تسنن کو اس انقلاب سے دور کرنے کے لیے اس انقلاب کو ایرانی اور شیعہ انقلاب کا ٹائٹل دیا, اور اس کے ذریعے سے باقی تمام عرب ممالک کو, جس میں ظاہر ہے کہ خلیج فارس کے عرب ممالک سارے فہرست تھے, گلف کوآپریٹو کونسل کے, ان سب کو جمع کیا کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے خلاف کارروائیاں کریں, جو جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا. الحمدللہ رب العالمین جمہوری اسلامی ایران نے اس نیشنلسٹ فکر کا مقابلہ کیا کہ ہم کوئی عرب یا عجم کی جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم اسلام کی بات کرنے آئے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر اصرار کیا اور جلد ہی لبنان کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوئے, اور لبنان میں جب حزب اللہ کو کامیابی نصیب ہوئی تو پہلا بیریئر ٹوٹا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایرانی انقلاب ہے, اور اس انقلاب نے جو اپنی تاثیر دکھائی تو حزب اللہ کو متاثر کیا اور حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی جو خالصتاً عرب تنظیم تھی. ان کے پاس ابھی بھی کہنے کے لیے تھا کہ یہ عرب تو ہیں لیکن یہ شیعہ ہیں. اس کے بعد جب حزب اللہ کی کامیابی نصیب ہوئی, اس کے چند ہی مہینوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین پر اس کے بنیادی ترین اثرات مرتب ہوئے. اس سے پہلے بھی حماس موجود تھی اور حماس نے جرأت کا مظاہرہ کئی دفعہ کیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مینیفیسٹیشن وہاں پر تھی جب اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا اور حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کا مقابلہ کیا, اور تاریخ عرب میں پہلی دفعہ اسرائیل کا اتنا بڑا مقابلہ تن تنہا چھوٹی سی جماعت نے کیا جو کہ محاصرے کے اندر بھی تھی. تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بیریئر بھی ٹوٹا کہ جو پہلے مشہور تھا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں, یہ لوگ شیعہ ہیں. جب حماس نے جوائن کیا اس فکر کو تو اب وہ مکمل عرب اور اہل تسنن سے تعلق رکھنے والی جماعت تھی. میں سمجھتا ہوں اس نے باقی تمام عرب ممالک کو متاثر کرنے کا دروازہ کھول دیا, اور اس کے نتیجے میں یہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہوئے. اب آپ کے اس کوشچن پہ واپس آتے ہیں کہ ہم فکر امام خمینی میں اور ان تحریکوں کے اندر ہم کیا مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں. فی الحال شاید اگر کوئی کہے اور ان کو اس کے 100% کو اس کے 100% سے ملانے کی کوشش کرے تو شاید مماثلتیں نہ دیکھ پائے, لیکن اگر بنیادوں میں جا کر دیکھیں تو فکر امام خمینی عدالت, انصاف, معاشرتی مساوات ان کے اوپر مبنی تھی, اور اس کے اندر اسلام ایک بنیادی عنصر تھا اور مستضعفین کی مدد کرنا اس کے اندر عنصر تھا, اور تقریباً یہی نعرے ہمیں ان تحریکوں کے اندر بھی اسی صورت میں نظر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے ہیں اور ہمیں استکبار کا اور ظالموں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور بہت خوبصورت عنصر ہے, وہ امریکہ کی مخالفت ہے کہ امام خمینی نے جو تحریک چلائی اس میں امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کو سر فہرست قرار دیا. اور ان کا مشہور معروف جملہ جو فرماتے تھے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے, الحمدللہ رب العالمین لوگوں نے ان کی اس فکر کو قبول کرنا شروع کیا اور اس فکر کی گہرائی کو قبول کرنا شروع کیا, اور امریکہ سے نفرت ان تمام ممالک کے اندر اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے روٹس کے اندر ہمیں بہت ساری مماثلتیں نظر آتی ہیں. البتہ ان تحریکوں کے پیچھے ان کا جو اسلامک کلر ہے وہ اس وقت فیڈڈ ہے, اس وقت کم رنگ ہے, لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عوام کو دیکھتے ہوئے اسلام کی طلب ان کے اندر ہے, اور کچھ ہی دیر لگے گی کہ اسلام کی وہ طلب ان کے نعروں کے اندر اور ان کی حکومتوں کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی ارلی سٹیجز میں ہے, یہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہمارے پاس ٹیونس سے شروع ہوئی ہیں اور تقریباً آخری 8 مہینے کے اندر انجام پائی ہیں, آج اس وقت جون 2011 ہے, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس چند سال اور چلیں گی اور اس کے بعد ہم ان کے ٹرو کلرز کو ہم جج کر پائیں گے, جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فکر امام خمینی کے انتہائی قریب ہیں.
بھائی صاحب اچھا یہ بتائیں, آپ نے امریکہ کی بات کی, امریکہ استعمار وقت ہونے کی حیثیت سے یقیناً امام خمینی کی فکر کے ان اثرات سے واقف ہے اور ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. آپ کے خیال میں استعمار امام راحل کی اس فکر کے اثرات کو روکنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور کیا کیا سازشیں کر رہا ہے؟
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فکر امام خمینی نے استعمار کو کہاں پر جا کے ہٹ کیا ہے, ان کو ضرب کس بات پہ لگی ہے, کیا ان کو ضرب یہ لگی ہے کہ دنیا کا دوسرا بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ان کے ہاتھ سے نکلا ہے, کیا ضرب ان کو یہ لگی ہے, کیا ان کو ضرب یہ لگی ہے کہ کیپٹلسٹ بلاک کے پاس ایک اچھی مارکیٹ ایران کی صورت میں تھی جو ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, کیا ضرب یہ ہے, کیا ضرب یہ لگی ہے کہ ایران جو ان کے اسلحے کو خریدنے کی اچھی مارکیٹ تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, کیا یہ ہوا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سب تو ہوا ہے لیکن یہ کوئی بڑی ضرب نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ضرب لگی ہے اور وہ ضرب کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر لگی ہے. اور اگر میں اس کو اور زیادہ وسیع رکھوں تو میرا اپنے خیال ہے کہ جو ضرب لگی وہ میٹیریل وے آف لائف کے اوپر لگی ہے, کہ جو میٹیریلسٹک تھنکنگ تھی, آئیڈیالوجی تھی دنیا کو دیکھنے کے لیے, کہ ہر چیز کو مادیات کے اندر منحصر کرتے تھے, کائنات کی حقیقت کو, انسان کی حقیقت کو اور پورے دنیا کے نظام کو صرف مادی رنگ میں دیکھتے تھے, مجھے لگتا ہے ضرب یہاں پہ لگی ہے. اور یہ بنیادی ترین ضرب تھی کہ جو اس نظام کے اوپر وارد کی جا سکتی تھی. یعنی اگر میں اور آپ امریکہ کے کیپٹلسٹ سسٹم کے سامنے ایک اور میٹیریل سسٹم لائیں تو کیپٹلزم شاید ہمارے ساتھ کبھی کمپرومائز کر لے, کیونکہ وہ بھی میٹیریل ہے اور ہم بھی میٹیریل ہوں. مثال کے طور پر میرا ارادہ سوشلزم کی طرف ہے, اور ہم اگر کبھی ایسا کریں کہ ان کے دنیا کے سیاسی نظام کے سامنے اپنا کوئی سیاسی نظام لے کر آئیں اور کہیں کمپرومائز ہو سکے کہ کچھ پر آپ قبضہ کر لیجیے اور کچھ پر ہم قبضہ کر لیں, یہ بھی ان کے لیے قابل تصور ہے, اس میں بھی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. لیکن امام خمینی نے جو للکارا اس دنیا کے نظام کو, عالمی استکباری نظام کو, وہ انہوں نے معاشی نظام کے ذریعے نہیں للکارا, انہوں نے سیاسی نظام کے ذریعے بھی نہیں للکارا, انہوں نے در حقیقت ایک آئیڈیالوجی, نئی آئیڈیالوجی دی جو دین کی صورت میں موجود تھی لیکن اس کا کوئی ڈیمانڈ کرنے والا نہیں تھا. انہوں نے اسلام کی آئیڈیالوجی کو, دین کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا اور اس کو کتابوں اور مدرسوں اور حجروں سے نکال کر دنیا کی سیاست کے میدانوں کے اندر پہنچا دیا اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیالوجی رکھی کہ بھئی یہ جو جتنی آئیڈیالوجیز ہیں جو آپ کے سامنے کیپٹلزم اور سوشلزم کی صورت میں اور ڈیموکریسی اور مونارکی کی صورت میں اکنامکس اور پولیٹکس کے اندر آ رہی ہیں, یہ سب کے سب ایک ہیں کیونکہ سب کے سب میٹیریل ہیں یہ, اور یہ انسان کی ریالٹی کو صرف اس کی مادیات کے اندر منحصر کر رہے ہیں. اور امام خمینی نے اصرار کیا کہ انسان کی ریالٹی جو ہے اس کی مادیات میں نہیں ہے, اس کی معنویات کے اندر ہے. اب جو وہ نظام لے کر آئے تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ نظام تھا, اس کی اکانومی, اس کی سوشل لیونگ, اس کی پولیٹیکل جو تھنکنگ تھی اور حتیٰ وے آف لیونگ تھا, وہ سب کا سب بالکل مختلف تھا اس کے مقابلے میں جو اب تک وہ سوچ پائے تھے. مجھے لگتا ہے ضرب یہاں پہ لگی ہے, اور اسی وجہ سے بہت کم مدت میں ہم امریکی نظام کو تباہی کی حالت میں دیکھتے ہیں. 30 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ امریکی نظام اس قسم پرسی کے عالم میں ہوگا جس میں اس وقت ہے. یعنی اس وقت امریکہ کی نظام کو دیکھنے پر اگر کوئی بھی فیئرلی دیکھے تو آسانی سے پرڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس نظام کے اندر کسی صورت میں باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نظام میں بقا کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جو اگر خود اس کے پیرامیٹرز کے اوپر جج کیا جائے تو وہ بینک کرپٹ ہے. یعنی ایک ایسا ملک ہے جس کا قرضہ جو ہے وہ 14.3 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر رہا ہے, جس کا اپنا اینول ڈیفیسٹ 1.5 ٹریلین ڈالر ایکسیپٹیڈ ہے, اور ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر انوویشن, ٹیکنالوجی اور سائنس کی ڈیولپمنٹ اپنی لیسٹ اسپیڈ کے اوپر ہے, اور ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج کے اندر کمٹمنٹ لوئسٹ لیول کے اوپر ہے. تو ہم کیسے یہ تصور کریں کہ اس نظام کے اندر بقا. اور یہ وہ ضرب تھی کہ امام خمینی نے اس کو بربارد کی. یعنی عجیب یہ ہوا کہ امام خمینی نے امریکہ کے ساتھ بظاہر کوئی براہ راست جنگ نہیں کی اور امریکی نظام کولیپس کر گیا. کتنی دفعہ امریکی نظام کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں ہمیں جو ضرب امام خمینی سے اٹھانی پڑی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو جو آپ نے سوال کیا مجھے کہ امام خمینی کی فکر میں کون سا عنصر تھا جو ان کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی الہیات کا عنصر تھا, ان کی معنویات کا عنصر تھا. اس نے ایک نئے اکنامک سسٹم کو جنم دیا, اور مثال کے طور پر وہ لوگ کنزیومرزم کے اوپر بیس کر رہے تھے, امام خمینی نے جو الہی نظام دیا یہ قناعت کے اوپر بیس کر رہا تھا. ان کے ہاں کنزیومرزم کے ذریعے سے اکانومی رن ہوتی ہے, اور امام خمینی کے نظام کے اندر آپ خود قناعت کرتے ہیں اور دوسروں کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کر کے آپ اکانومی کو اپلفٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ اسٹیبل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کنزیومرزم کے اوپر بیس اکانومی ہوتی ہے وہ ایک سیکشن آف سوسائٹی کو سیٹسفائی کرتی ہے اور بڑی سوسائٹی کے حصے کو محرومیت سے دوچار کرتی ہے. اور یہ جو امام خمینی کی سادہ فکر کے اوپر مبنی اقتصادی نظام بنا, یہ زیادہ تر پبلک کو سیٹسفائی کرتی ہے اور اس کے بعد اکانومی کو ان تمام کے بلبوتے پر لے کے چلتی ہے, اور اس کے اندر اسٹیبلٹی زیادہ ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا نے 2009-2010 کے ریسیشن کے اندر بہت نقصان اٹھایا, اور الحمدللہ رب العالمین امام خمینی کی دی ہوئی فکر نے ان کو اس ریسیشن سے محفوظ کیا, اور کبھی بھی ایران اس طرح سے ریسیشن سے دوچار نہیں ہوا جس طرح سے کیپٹلسٹ بلاک دوچار ہوا. تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام خمینی کی فکر نے بنیادی ترین مادی نظام کے اوپر ضرب لگائی, اور جب انہوں نے بنیادی ضرب لگائی تو اس سے اس مادی نظام کی سیاست, اس مادی نظام کی معیشت, اور حتیٰ اس مادی نظام کی ثقافت سب کا سب متاثر ہوا, اور اب ہم اس کو اپنے گھٹنوں پہ گرتا دیکھ رہے ہیں.
ان تمام حالات میں امریکہ امام خمینی کی اس فکر کے اثرات کو روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں داخلی اور خارجی طور پر کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور ماضی میں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر چکا ہے؟
شروع میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جیسے جو ایلیٹ آف ریولوشن تھے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئے. اس میں ڈاکٹر شہید مطہری, ڈاکٹر بہشتی اور دوسرے بڑی آئیڈیالوجسٹ جو تھے وہ شہید ہوئے. کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے جنگ کا سہارا دیا, اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقتصادی بائیکاٹ کا سہارا دیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے میچور نہ ہونے کی علامت تھی. ان کو یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ امام خمینی کا انقلاب ان حربوں سے قابل شکست نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے ان حربوں کو دنیا نے بہت آسانی سے دیکھا ہے, لیکن یہ بنیادی حربیں نہیں ہیں. جو بنیادی ترین حربہ ہے وہ وہی جگہ ہے جس پر امام خمینی نے بنیادی ترین ضرب لگائی ہے, یعنی مادہ پرستی. جو بنیادی ترین حربہ امریکہ استعمال کر سکتا ہے اس انقلاب کے خلاف اور اس انقلاب کو روکنے کے لیے, وہ مادہ پرستی ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ امریکی نظام, استقبالی نظام انقلاب کے کیڈرز کے اندر مادہ پرستی پھیلانے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر انقلاب کی بقا کا امکان نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب کا جو اہم ترین ستون تھا وہ اس مادہ پرستی کا مقابلہ تھا. اگر وہ مادہ پرستی پھیل جاتی تو پھر بچنے کا امکان نہیں تھا. لیکن الحمدللہ رب العالمین انقلاب کی رہنمائی میں رہبر معظم کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ موجود مختلف امام خمینی کے شاگردوں کی صورت میں اس مادہ پرستی کے مقابلے میں اتنی روحانیت تھی کہ اس نے اس مادہ پرستی کا مقابلہ کیا. بس میرے نزدیک ان کا ٹیررزم کہ انہوں نے بم دھماکے کیے اور شخصیتوں کو شہید کیا, یہ اتنا بڑا ہتھ کنڈا نہیں ہے. گرچہ ان کی دانش میں بہت بڑا کام تھا, 8 سال کی جنگ جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حماقت پہ دلیل ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام خمینی کا نظام کیا ہے, اس وجہ سے انہوں نے حماقت کی. اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو امام خمینی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جنگ اللہ کے مخفی الطاف میں سے تھی. تو یہ ان کی حماقت تھی اس نظام کی, امریکی نظام کی. ہاں انہوں نے جو کیا اگر میں کہوں کہ عقل مندی کا کام کیا اپنی دانش میں, ان کی شیطنت تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے مغربی ثقافت کو, مغربی فحشا کو اسلامک سوسائٹی کے اندر پروموٹ کرنے کی کوشش کی. یہ ان کی بنیادی ترین سازشوں میں سے ایک سازش تھی, اور اس کے پیچھے مادہ پرستی جو میں بار بار عرض کروں گا. بس میرا اپنا خیال ہے کہ کیپٹلسٹ بلاک اور امریکن سسٹم کے پلانر اور اسٹریٹجسٹ بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اس انقلاب کا کوئی مقابلہ کسی اسلحے سے ممکن نہیں ہوگا. اس انقلاب کا مقابلہ صرف روحانیت سے محروم کرنے, مادہ پرستی کے فروغ اور لوگوں کو نفس نفسی میں مبتلا کرنے سے ممکن ہوگا. الحمدللہ رب العالمین اب تک وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے, اور موجودہ انقلابی حکومت کے کیڈر کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ فی الحال ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ امام خمینی کی فکر کا ایک اہم ترین پہلو جو ہم دیکھتے ہیں وہ وحدت اور اتحاد بین المسلمین ہے, اور اس دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم سید علی خامنائی اس نقطے کی طرف بھرپور تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے عرب ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں وحدت اور اتحاد بین المسلمین کے راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ بالکل صحیح آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام خمینی نے اتحاد بین المسلمین کے اوپر صرف اسٹریٹجی کی حد میں زور نہیں دیا ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. اور بہت واضح ہے کہ اس اتحاد کا مطلب اپنی آئیڈینٹی کو لوز کرنا نہیں ہے. اس اتحاد کا مطلب اپنی آئیڈینٹیز کو, جو کرنٹ آئیڈینٹیز ہیں, اگر باقی رکھتے ہوئے متحد ہونا ہے تو وہ مطلب ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ریشنل ڈیولپمنٹ کے اندر اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے حقائق بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر ممکن ہے کہ شاید ہماری آئیڈینٹیز جو ہیں وہ فیڈڈ ہو جائیں اور ہم ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ, جو ٹرو اسلامک آئیڈینٹی ہو, اس کے ساتھ پھر میدان کے اندر اتر رہے ہوں. لیکن فی الحال کم از کم ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنی آئیڈینٹیز کے اوپر باقی رہیے اور اس کے ساتھ متحد ہو جائیے. یہ کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم, اس پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور عرب ممالک کے اندر, میرا اپنے خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے منافع کو دین کی مصلحتوں کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں ہم نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اتحاد بین المسلمین کے اندر رکاوٹ کیا ہے, تو میں کہوں گا کہ نفس پرستی رکاوٹ ہے, فکر رکاوٹ نہیں ہے. یعنی کوئی اگر واقعا دین کا ماننے والا ہو, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, یہ رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھ نہیں پائے گا. اصل رکاوٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نفس پرستی اقتضا کر رہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں. اصل مشکل یہاں پر ہے. لہذا ہمارے پاس کتنے ہی اہل سنت اور کتنے ہی اہل تشیع ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اور مشترکہ طور پر اسلام کی مصلحتوں کی خاطر, اسلام کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. بس میرا اپنے خیال ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے اندر رکاوٹ نظریاتی نہیں ہے, یہ رکاوٹ کچھ لوگوں کی نفس پرستی ہے. اور اس کا حل یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے اندر نفس پرستی نہ ہو وہ معاشرے کے اندر اپنی آواز کو بلند کریں اور لوگوں کو اتنا باخبر کر دیں کہ لوگ نفس پرست اور خدا پرست لوگوں کے درمیان تفریق کر سکیں. اگر لوگوں کو یہ بصیرت مل جاتی ہے کہ لوگ یہ پہچان سکیں کہ یہ جو اس نے دین کے نام پر کام کیا یہ خدا کے لیے تھا یا اس کے اپنے نفس کے لیے تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فرقہ واریت کا اور اس اختلاف اور تفرقے کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جو نفس پرست انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کے دھوکے میں آئے گا. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو دین کے نام پر لوگوں کو لڑا رہا ہے صرف اس لیے لڑا رہا ہے کہ اس کے اپنے مفادات اس میں ہیں کہ لوگ لڑیں, تو کوئی کیوں اس کا ساتھ دے گا؟ مشکل یہاں پر ہے کہ لوگ دین کے نام پر لڑا رہے ہیں اور جو ان کے آڈینسز ہیں ان کو نہیں پتہ کہ یہ اپنے نفس کی خاطر ہمیں لڑا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا حکم یہ ہے کہ ہمیں لڑنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو باخبر کر سکیں, باشعور کر سکیں اور نفس پرست اور خدا پرست کی تفریق لوگوں کو دے سکیں کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکیں, تو ہم اتحاد بین المسلمین کے اندر بہت آسانی سے آگے بڑھیں گے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم یہ کام نہ کر سکے کہ ہم لوگوں کو خدا پرست اور نفس پرست کی تقسیم دے سکیں, اور اس سے بدتر یہ ہو کہ ہم خود نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں, تو ہم کبھی بھی اتحاد بین المسلمین نہیں دے پائیں گے, چاہے ہم ان کو قرآن کریم کی 50,000 آیتیں سنا دیں, 85 آیتیں سنا دیں اور ان کو 50,000 روایات سنا دیں, اس سے مشکل حل نہیں ہوگی. یعنی میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے اندر رکاوٹ علم کا نہ ہونا نہیں ہے, بلکہ نفس پرستی کا ہونا. اگر یہ نفس پرستی ختم ہو جائے یا اس کو شناخت کرنے کے قابل ہو جائیں لوگ, تو ہم اتحاد بین المسلمین کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں.
زیدی صاحب, آخری سوال. کہا یہ جاتا ہے کہ انقلاب لانا بہت آسان ہے, لیکن اس انقلاب کو برقرار رکھنا بہت مشکل, اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے انقلابات رونما ہوئے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اہمیت اور حیثیت کھوتے چلے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملت ایران امام خمینی کی اس فکر سے کس انداز میں استقلال حاصل کر رہی ہے, اور کس انداز میں اس انقلاب کو آگے لے کر چل رہی ہے؟
جی ہاں, اس میں جو آپ نے پہلو ارشاد فرمائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک انقلاب کے بعد لوگ انقلاب سے ڈسٹریکٹ کیوں ہو جاتے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر انقلاب متعدد مختلف مراحل میں اہداف اچھے دیتا رہے تو لوگ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک انقلاب محدود اہداف کو لے کر آتا ہے, ان محدود اہداف کو پورا کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں اعلیٰ اہداف دینے سے عاجز ہو جاتا ہے. جب وہ اعلیٰ اہداف نہیں دے پاتا تو وہ لوگ کہ جو ایک خاص فکر کے ساتھ میدان میں اترے تھے وہ اپنے میدان کو کھو بیٹھتے ہیں, وہ اپنی نفس پرستی کے اندر, اپنے اختلاف اور افتراق کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, اور اعلیٰ اہداف نہ ہونے کی وجہ سے وہ متحد نہیں ہو پاتے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے انقلاب اسلامی نے جو بہت بڑا کام کیا, اور یقیناً مرہون منت امام خمینی کی عظیم الشان فکر کے, وہ یہ کہ اس نے پہلے دن سے چھوٹی چیزوں کو اپنا ہدف نہیں بنایا. اب آپ تصور کیجئے, میں بعض اوقات تعجب سے دیکھتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی ایک اسپیچ کے دوران یہ کہتا ہے کہ ہماری قوم ترقی کرے گی اور ترقی کرے گی, اور آج ہم ہفتے میں 2 دن چھٹی کر رہے ہیں اور ہم ترقی کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جب ہفتے میں 3 دن چھٹی کریں گے. یہ کیسا ہدف ہے؟ یہ بچکانہ باتیں ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بچکانہ باتیں دنیا کے منافقت بھرے میڈیا کے ذریعے سے اہمیت حاصل کر رہی ہیں. یہ کون سا ہدف ہے کہ ہم ایک قوم کو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ پہلے 5 دن آرام کرتے تھے, کام کرتے تھے 2 دن آرام کرتے تھے, اور پھر ہم ایک ایسا وقت لائیں گے جب آپ 4 دن کام کریں گے اور 3 دن آرام کریں گے, اور پھر ہم ایک ایسا وقت لائیں گے جب آپ کام ہی نہیں کریں گے اور آپ صرف آرام کریں گے. کیا یہ آئیڈیلز ہیں؟ ان کے مقابلے میں جب آپ امام خمینی کی فکر کے اندر آتے ہیں, انتہائی اعلیٰ پائے کے پائیدار اہداف کو دیکھتے ہیں. مثلا جب وہ اپنے انقلاب کو بیان کرتے ہیں تو وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انقلاب نہیں آیا کہ ہم لوگوں کے پیٹ بھریں گے, انقلاب آیا کہ ہم انسان کو انسان بنائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ انقلاب نہیں آیا کہ ہم ایران کو عظمت دیں گے, انقلاب آیا تاکہ روئے زمین کے اوپر پرچم توحید قبول والا ہو. وہ اپنے اہداف کو اتنے وسیع اور اتنے اعلیٰ سطح کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ ان اہداف کے معاملے میں ہمیں کبھی تنگی نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ آبسلیٹ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. ماشاءاللہ مقدس اہداف ہیں, اور یہ وہ اہداف ہیں جن کو حاصل کرنے میں اگر قومیں مشغول ہو جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی خسارہ نہیں ہے. بعض اوقات انقلاب کے نتیجے میں آپ کو کوئی ایسا ہدف دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل مسٹیک تھی, اور ہم نے یہ ہدف دے کر بہت بڑی غلطی کر ڈالی. الحمدللہ رب العالمین, یہ شاید امام خمینی کی معنویت کا اثر تھا یا ان کی انتہائی عمیق نظر کا اثر تھا کہ انہوں نے اپنے اہداف میں کوئی ایک ہدف بھی ایسا نہیں دیا جس میں بعد کے آنے والوں کو افسوس کرنا پڑے کہ ہم نے اس موقع پر یہ ہدف کیوں رکھا. انہوں نے خوبصورت اہداف دیے. ان سے پوچھا کہ آپ انقلاب کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم روئے زمین پر پرچم توحید کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم عدل انصاف دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, خوبصورت بات یہ کہ انہوں نے کبھی بھی انقلاب کے اہداف کو ایران کی سرحدوں میں محدود نہیں کیا, اور ایرانی بہت نیشنلسٹ ہیں. یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ امام خمینی کی شخصیت میں نیشنلزم قطعاً نہیں تھا, اور وہ ایک ایسی قوم کے لیڈر تھے جو انتہائی نیشنلسٹ تھی, اور وہ واضح کہتے تھے کہ میں ایران کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں, میں پوری دنیا کے مستضعفین کے لیے کام کر رہا ہوں. اور وہ جو نیشنلسٹ قوم تھی وہ اس کو دیکھتی تھی, سنتی تھی اور قبول کرتی تھی. یعنی ایک عجیب پہلو یہ ہے, گرچہ ہمارے شاید موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں ہم, لیکن ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ ایرانی نیشنلزم کی وجہ سے اپنی فارسی پہ بہت فخر کرتے ہیں, اور اپنی فارسی کو مختلف سمجھتے ہیں افغانیوں کی فارسی سے اور اس فارسی سے جو دنیا کے دوسرے مختلف ممالک میں بولی جاتی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ امام خمینی جو فارسی میں لب و لہجہ استعمال کرتے تھے وہ ایرانی نہیں تھا, وہ افغانی سے کافی نزدیک تھا. لہذا مثال کے طور پر وہ رفتے نہیں کہتے تھے, وہ رفتہ کہتے تھے, وہ فاطمہ نہیں کہتے تھے, وہ فاطمہ کہتے تھے. ان تمام کے باوجود کہ ان کی زبان ایرانیوں کی عام بول چال کی زبان سے مختلف تھی اور ان کے اندر نیشنلزم کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا تھا, ان کی عالمی گفتگو ایرانیوں کو متاثر کرتی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کے آداب کی خوبی تھی. بس آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہم کیوں بعض انقلابات کو ختم ہوتا دیکھتے ہیں یا کم از کم اپنی روح سے آری دیکھتے ہیں, تو کیا امید ہے کہ انقلاب اسلامی اپنی روح کے اوپر باقی ہے, کیوں باقی ہے اور کیا امید ہے کہ باقی رہے گا؟ تو میں اس کا جواب بنیادی طور پر یہ ہے کہ امام خمینی نے جو اہداف دیے وہ عالمی آفاقی اہداف ہیں اور وہ اہداف بہت طبیعی اور فطری اہداف ہیں. زمین پر عدل و انصاف, مستضعف انسانوں کی نصرت, اور دینی پیورائے کے اندر انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم اس انقلاب کو منعقد کر رہے ہیں, ہم اس انقلاب کو لے کر چلیں گے اور اس کا پرچم امام زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے سلام اللہ علیہ, کہ یہ مقدس ترین اہداف تھا, ہدف تھا, کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خدمت ہے اس اولاد رسول کی جو تشریف لائیں گے. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَ ظُلْمًا وَجَوْرًا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو انہوں نے پہلے دن سے کہا کہ ہمارا انقلاب ظہور امام کا پیش خیمہ بنے گا. انہوں نے بہت خوبصورت اہداف دیے, اور بہت جو انسان کے لیے اٹریکٹیو ہے وہ یہ کہ ان اہداف میں بہت طبیعت جھلک رہی ہے, فطرت جھلک رہی ہے انسان کی, عدل سے نزدیک لانا, انصاف سے نزدیک لانا, انسان کو ان کے کمالات تک پہنچانا. ان کے اہداف میں کمپرومائز نہیں ہے, خوبصورت بات یہ ہے ان کے اہداف میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہوا. انہوں نے کہا جب جنگ ہوئی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری جنگ کا مقصد صرف کامیابی نہیں ہے, یعنی ان کے سامنے نعرے لگ رہے تھے جنگ جنگ تھا پیروزی, اور انہوں نے تقریر کے اندر فرمایا کہ جنگ جنگ تھا پیروزی نہیں ہے, جنگ جنگ دنیا سے فتنے کے اختتام تک, قرآن کریم کی اس طرح کو استعمال کیا. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اہداف کے اچھے ہونے کی وجہ سے انقلاب کو مسلسل اسٹرینتھ ملتی ہے. اور دوسرا جو میں فنڈامنٹل عنصر سمجھتا ہوں کہ انقلاب کو مسلسل ان کے افکار سے اسٹرینتھ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ امام خمینی کا جو تربیت سازی کا نظام تھا وہ مسلسل ایسے شاگرد بنا رہا ہے کہ جو انقلاب کی رہنمائی اور انقلاب کی قیادت کو خالص ترین ہاتھوں میں رکھے ہوئے.
ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. البلاک اسٹوڈیو کی اس ٹیم کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں اسلام اور مسلمین کی خدمت میں مصروف عمل رہیں. اللہ نگہبان.